بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ نہ مسیح کو اس بات سے انکار ہے کہ وہ بندے خدا ہیں، اور نہ ملائکہ مقربین کو اس کی بندگی سے کوئی انکار ہے، اور جو بھی اس کی بندگی سے انکار و استکبار کرے گا تو اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں محشور کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں مکمل اجر دے گا، اور اپنے فضل و کرم سے اضافہ بھی کر دے گا، اور جن لوگوں نے انکار اور تکبر سے کام لیا ہے ان پر دردناک عذاب کرے گا، اور انہیں خدا کے علاوہ نہ کوئی سرپرست ملے گا اور نہ مددگار۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے باس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے جناب حسین مسکری, جو سورہ نساء کی آیت نمبر 172 اور 173 کی تلاوت کا اعزاز حاصل کر رہے تھے. عزیز سامعین, ریڈیو تہران کی اردو نشریات آپ انٹرنیٹ پر لائیو بھی سن سکتے ہیں, اور آپ ہماری آرکائیو سے گزشتہ پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں. اسی طرح تازہ ترین خبروں سے آشنائی کے لیے بھی آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین, پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام نیم نگاہ پیش کیا جائے گا. نیم نگاہ میں آپ سن سکیں گے عالمی خبریں, اہم رپورٹس, اور شہید فخری زادے کے عنوان سے اور اس بہیمانہ قتل میں ملوث عناصر کے عنوان سے ایک انٹرویو بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. نیم نگاہ کے بعد حسب معمول آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام کلام امیر, اور کلام امیر کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے پروگرام نیم نگاہ. عزیز سامعین, پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں خبروں سے. ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایٹمی اور دفاعی سائنسدان کے قتل پر انسانی حقوق کے دعوے دار ملکوں کے رد عمل کو ناکافی قرار دیا ہے. عراق اور شام کی سرحد پر ڈرون سے سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈروں کو نشانہ بنانے سے متعلق خبروں کی تردید ہو گئی ہے. ہندوستانی وزارت صحت نے کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں نمایاں کمی کی خبر دی ہے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ نے 8 دسمبر کو اسلام آباد میں جلسے کا اعلان کر دیا ہے, اور غاصب سنی حکومت نے ساحلی شہر حیفا میں اپنا آئرن ڈوم سسٹم قائم کر دیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے منگل کو اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ دنیا کے بہت سے ملکوں نے ایٹمی سائنسدان کے قتل کی مذمت کی ہے, تاہم انسانی حقوق کے دعوے دار ملکوں سے امید تھی کہ وہ ٹھوس طریقے سے دہشت گردی کے اس واقعے کی مذمت کریں گے, لیکن بات یہ ہے کہ اس واقعے کا ایک حصہ خود ان ملکوں کی پالیسیوں سے منسلک ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ممالک اس واقعے کی مذمت کرنے پر مجبور تھے, لہذا انہوں نے تحمل اور برداشت سے کام لینے جیسے الفاظ کا استعمال کیا ہے جو ایران کی توقعات سے کہیں کم تر ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ سب جانتے ہیں کہ اس واقعے میں مذمت کے تمام اشارے غاصب سنی حکومت کی جانب جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ خطے کے صرف ایک عرب ملک نے بھی شہید فخری زادے کے قتل پر رد عمل ظاہر نہیں کیا, اور ہم سمجھتے ہیں ان ملکوں کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنا چاہیے. اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر کے ترجمان نے بھی کہا کہ ایرانی سائنسدان کے قتل کی حمایت سے اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو مزید ایسے حملوں کی شہ ملے گی. علی رضا میر یوسفی نے روزنامہ وال اسٹریٹ جرنل کے نام لکھے گئے خط میں ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر محسن فخری زادے کے قتل میں اسرائیل کے ملوث ہونے کا ذکر کرتے ہوئے اس اقدام کو خطے کی صورتحال کو خراب کرنے اور سفارتکاری کے امکانات کو معدوم کرنے کی کوشش قرار دیا ہے. عالمی اداروں میں ایران کے مستقل مندوب قاسم غریب آبادی نے ایٹمی اور دفاعی سائنسدان شہید محسن فخری زادے کے قتل کے حوالے سے آئی اے اے سے شفاف موقف اختیار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ قاسم غریب آبادی نے کہا کہ ہمیں توقع ہے کہ آئی اے اے دہشت گردی کے اس واقعے کے بارے میں شفاف موقف اختیار کرتے ہوئے ایران کے ایٹمی اور دفاعی سائنسدان کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کرے گا۔ ویانا کے عالمی اداروں میں ایران کے مستقل مندوب کا کہنا تھا کہ تہران نے آئی اے اے کی سب سے زیادہ نگرانی کو قبول کر رکھا ہے اور مختلف پروگراموں کے تحت شفاف ترین ایٹمی پروگرام چلا رہا ہے، لیکن ہمارے سائنسدان دہشت گردی کے خطرات سے دوچار ہیں اور انہیں قتل کیا جا رہا ہے۔ ہماری ایٹمی تنصیبات حملوں کی زد پر ہیں اور ان کے خلاف تخریبی کاروائیاں انجام دی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئی اے اے ایران کے ایٹمی اور دفاعی سائنسدان کے قتل کے حوالے سے اپنی فوری اور بنیادی ذمہ داریوں پر عمل کرے۔ واضح ہے آئی اے اے کے سربراہ رافائل گروسی نے ایران کے ایٹمی اور دفاعی سائنسدان کے قتل پر صرف اتنا کہا ہے کہ عالمی ادارہ ہر قسم کے تشدد کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں متعین ایران کے سفیر اور چیف ڈیلیگیٹ اسماعیل بقائی حمانہ نے سرکردہ ایرانی سائنسدان محسن فخری زادے کے قتل کے حوالے سے عالمی اداروں اور خاص طور سے انسانی حقوق کونسل کی جانب سے ٹھوس رد عمل دکھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انسانی حقوق کونسل کے ہائی کمشنر کے نام اپنے خط میں بقائی حمانہ نے امن و سلامتی، عالمی نظام پر ریاستی دہشت گردی کے منفی اثرات اور خطرناک نتائج کے بارے میں خبردار کیا۔ انہوں نے انسانی حقوق کی ہائی کمشنر سے مطالبہ کیا کہ وہ دہشت گردی کے کھلے واقعے کی ٹھوس اور شدید الفاظ میں مذمت کریں۔ دریا اسنا اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر ایگنس کالومارڈ نے اپنے ایک ٹویٹ میں ایرانی سائنسدان محسن فخری زادے کے قتل کو کھلی دہشت گردی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ واضح ہے جمعہ 27 نومبر کو ایران کے دارالحکومت تہران کے قریب دماوند میں سیونی حکومت سے وابستہ دہشت گردوں نے ایران کے پرام ایٹمی پروگرام کے بانی سائنسدان محسن فخری زادے کی گاڑی کے قریب دھماکہ کیا، جس کے نتیجے میں سائنسدان محسن فخری زادہ شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ جان بر ثابت نہ ہو سکے اور شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے۔ عراق اور شام کی سرحد پر ڈرون سے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈروں کو نشانہ بنانے سے متعلق خبروں کی تردید ہو گئی ہے۔ نور نیوز نے عراق اور شام کی سرحد کے قریب ڈرون حملے میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی خبر کو من گھڑت قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کیا ہے۔ اس سے قبل گزشتہ رات المیادین نے بھی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے جوانوں کی ڈرون حملے میں شہادت کی خبر کو من گھڑت قرار دیا تھا۔ واضح ہے کہ سعودی چینل العربیہ نے گزشتہ روز دعویٰ کیا تھا کہ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ایک کمانڈر کو ان کے دیگر ساتھیوں کے ساتھ اس وقت امریکی ڈرون طیارے نے نشانہ بنایا جب وہ عراق اور شام کی سرحد کے قریب شامی سرزمین پر تھے۔ اس حملے میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر اپنے ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب کی حکومت سے وابستہ ذرائع ابلاغ ایران کے ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادے کی شہادت کے بعد رائے عامہ کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے اس قسم کے غلط اور بے بنیاد پروپیگنڈے کر رہے ہیں۔ ہندوستانی وزارت صحت نے کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں نمایاں کمی کی خبر دی ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے منگل کو بتایا کہ ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح کم ہو کے 4.60% رہ گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 31,118 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 94,62,000 ہو گئی۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 482 کرونا کے مریض موت سے ہمکنار ہوئے، جس کے بعد ملک میں کرونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 1,37,621 ہو گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے سب سے زیادہ اموات دہلی، مہاراشٹر اور مغربی بنگال میں ہوئی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 41,985 افراد کرونا سے شفا یاب ہوئے، جس کے بعد ملک میں کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 88,89,000 ہو گئی۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد کم ہو کے 4,35,000 رہ گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح 4.60%، شفا یابی کی شرح 93.94% اور اموات کی شرح 1.4% بتائی گئی ہے۔ ادھر پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر میں کرونا سے متاثرین اور اموات میں اضافے کی رفتار تیز ہو گئی ہے۔ پاکستان کے کرونا کنٹرول سینٹر کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 2458 نئے مریضوں اور 67 اموات کا اندراج کیا گیا. اس دوران کرونا سے 1863 افراد شفا یاب ہوئے. پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 4,482 ہو چکی ہے, جن میں سے 8,091 افراد موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں اور 3,43,286 افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں. پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر میں شدت آنے کے بعد یومیہ کرونا ٹیسٹ کی رفتار کو بڑھاتے ہوئے کرونا سے متاثرین کا پتہ لگانے کے لیے 40,969 نمونوں کی جانچ کی گئی. اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 30 نومبر کی رات تک 55,49,779 کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے تھے. اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا ٹیسٹ کے مثبت نتائج کی شرح 9.5% ہو گئی ہے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ نے 8 دسمبر کو اسلام آباد میں جلسے کا اعلان کر دیا ہے. پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے گیلانی ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران اعلان کیا ہے کہ 8 دسمبر کو قومی دارالحکومت اسلام آباد میں جلسہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں مستقبل کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بقول ان کے حکومت کی رٹ ختم ہو چکی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ پی ڈی ایم نے عمران خان کی حکومت کو شکست اور اس کے عزم کو مات دے دی ہے. انہوں نے پی ڈی ایم کے ملتان پاور شو کو کامیاب قرار دیا. ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو ملک کے عوام نظر نہیں آتے تو پی ڈی ایم کا جلسہ کیسے نظر آئے گا. گلگت بلتستان میں نو منتخب وزیر اعلیٰ نے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق گلگت بلتستان کے نو منتخب وزیر اعلیٰ بیرسٹر خالد خورشید کو گورنر راجہ جلال حسین نے عہدے کا حلف دلایا. گلگت بلتستان کی صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں کامیابی کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے خالد خورشید ایڈوکیٹ کو وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کیا تھا. گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی میں پیر کو رائے شماری ہوئی تھی, جس میں خالد خورشید ایڈوکیٹ نے 33 میں سے 22 ووٹ حاصل کیے تھے اور ان کے حریف متحدہ اپوزیشن کے امیدوار امجد حسین ایڈوکیٹ کو 9 ووٹ ملے تھے. پاکستان اور چین نے دفاعی تعاون کی توسیع کے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں. ارنا کی رپورٹ کے مطابق دو طرفہ دفاعی تعاون کے سمجھوتے پر چین کے وزیر دفاع کے دورہ اسلام آباد اور پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پاکستان کے جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ندیم رضا کے درمیان ہونے والی ملاقات میں کیے گئے. اس ملاقات میں فریقین نے دفاعی اور سیکیورٹی تعاون اور علاقے کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال بھی کیا. چین کے وزیر دفاع نے سی پیک منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے امن کا ماحول سازگار بنانے سے متعلق پاکستان کی کوششوں کی قدردانی بھی کی. گزشتہ 3 ماہ کے دوران چین کے وزیر دفاع اور پاکستان کے اعلی فوجی حکام کے درمیان ہونے والی یہ تیسری ملاقات ہے. اس سے قبل پاکستان کے جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ندیم رضا نے ماسکو میں روس کی میزبانی میں شنگائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے درمیان دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کے اجلاس کے موقع پر چین کے وزیر دفاع سے ملاقات کی تھی. غاصب سنی حکومت نے ساحلی شہر حیفا میں اپنا آئرن ڈوم سسٹم قائم کر دیا ہے. مار نیوز ایجنسی کی رپورٹ مطابق پریس رائے کا کہنا ہے کہ ایران کے ممتاز جوہری سائنسدان محسن فخری زادے پر قاتلانہ حملے اور ان کی شہادت واقع ہو جانے کے بعد اسرائیل نے حیفا میں اپنا آئرن ڈوم سسٹم قائم کر دیا ہے. اس سے قبل غاصب سنی حکومت نے اپنی فوج کو مکمل چوکس اور دنیا کے مختلف ملکوں میں اسرائیل کے سفارت خانوں میں حفاظتی انتظامات سخت کر دیے. دریں اسنا غاصب سنی حکومت کے ایک سیکیورٹی باہر نے کہا کہ انٹیلیجنس ادارے موساد نے پہلے سے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنی ایک کارروائی کے تحت ایران کے جوہری سائنسدان فخری زادے کا قتل کیا. العربیہ کی منگل کی رپورٹ کے مطابق سنی حکومت کے سیکیورٹی ماہر اور موساد کے سابق افسر یوسی میلمان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے کسی بھی طرح کی تصدیق یا تردید سے قطع نظر فخری زادے کا قتل موساد کا کام ہے اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ اسرائیل نے اس قسم کا اقدام کیا ہے. واضح رہے کہ مسلح دہشت گرد عناصر نے جمعے کے روز ایران کے ممتاز اور معروف ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادے کی گاڑی کو دہشت گردانہ حملے کا نشانہ بنا کر انہیں شہید کر دیا تھا. سمن ایران پریس نیوز ایجنسی نے اعلان کیا کہ اس کے پاس کافی ایسے ٹھوس اور ناقابل انکار ثبوت اور شواہد ہیں کہ محسن فخری زادے پر حملہ اسرائیلی ایجنٹوں نے کیا. ہمارے ساتھی مہدی شرافت نے پاکستان کے ممتاز صحافی شہباز علی عباسی سے سوال کیا کہ آخر اسرائیل نے پروفیسر فخری زادے کو کیوں شہید کیا اور اس سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو ان کا کہنا تھا.
دیکھیے, بڑی واضح سی بات ہے کہ شہید محسن صفری جو تھے ان کی خدمات کیا تھیں جی. اسرائیل نے ان کو کیوں جو ہے وش کیا؟ میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ کو شاید یاد ہو کہ 2015 میں نیو یارک ٹائمز نے جو ہے وہ ایک سٹوری پبلش کی تھی, جس سٹوری میں شہید محسن فخری زادہ جو ہیں انہیں اوپن ہائمر کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر کیا گیا تھا. ٹھیک, پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ 1989 میں جو ہے جو ایران کا ایک پروگرام تھا اماد کے نام سے, اس کی سربراہی بھی جو ہے وہ محسن فخری زادہ کر رہے تھے. اسی طرح ریسنٹلی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ متاثر ہے کورونا وائرس سے, اور ہر طرف جو ہے وہ کورونا کا جو ہے یہی نام جو ہے ہر شخص ہمیں لیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, تو اس وقت بھی جو ہے وہ ایران کو اس مشکل ترین چیلنج سے نکالنے کے لیے ان سے زیادہ کورونا مہم کی جو ہے وہ سربراہی محسن فخری زادہ ہی کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اب اس اعتبار سے آپ دیکھیے تو اسرائیل کا اصل اقدام جو ہے وہ بنیادی طور پہ محسن فخری زادہ نہیں تھے. محسن فخری زادہ تو وہ ایک شخصیت تھے, اور کبھی بھی شخصیات کے جانے سے جو ہے وہ مستقل اور پائیدار نظام رکھنے والی قومیں جو ہوتی ہیں وہ متاثر نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اکیلی ایک شخصیت ہی کسی پروگرام کو سر انجام نہیں دے رہی ہوتی, اس کے پیچھے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ 2010-11 میں بھی جو ہے وہ 3-4 ایرانی سائنسدانوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا. ٹھیک, اور اس کے باوجود بھی ایران نے, آپ دیکھیں کہ دن بدن جو ہے یورینیم کی جو افزودگی تھی اس میں جو ہے وہ اضافہ کیا ہے. حال ہی میں اسرائیل کا یہ جو اقدام ہے جس کے ذریعے اس نے شہید محسن فخری زادہ کو جو ہے وہ اسیسینیٹ کیا ہے, تو اس اعتبار سے جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ایران کا ہدف جو ہے وہ خطے کے اندر بڑھتی ہوئی ترقی کو روکنا ہے. ٹھیک, ایران چونکہ ہمیشہ سے ان لوگوں کے ساتھ یا ان گروہوں کے ساتھ کھڑا رہا ہے جو امن کی بات کرتے ہیں, اس کا ہمیشہ سے یہی پیغام رہا ہے کہ اس خطے کو جو ہے وہ پیسفل ہونا چاہیے. جب یہ خطہ پیسفل ہوگا اور یہ جو سراؤنڈنگ میں رہنے والے ممالک ہیں یہ آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے روابط رکھیں گے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گے, تو ڈیفینیٹلی اس ملک میں, اس خطے کے اندر, اس پورے ریجن کے اندر جو ہے وہ کیا آئے گی, خوشحالی آئے گی, اور یہ ریجن جو ہے وہ آگے بڑھے گا, ڈیولپمنٹس ہوں گی. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ یہی خطہ جو ہے مظلوموں کے ساتھ بھی کھڑا ہوتا ہے, یہی خطہ جو ہے کمزوروں کے ساتھ بھی کھڑا ہوتا ہے, جنہیں ہم مستضعفین کہتے ہیں ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوتا ہے, یعنی ویک لوگ جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ بھی یہی خطہ کھڑا ہوتا ہے. ایکچوئل اسرائیل کو پرابلم اس چیز سے تھی, وہ شہید محسن فخری زادہ کو جو ہے اٹیک کر کے ان کی ٹارگٹ کلنگ کرنے کے بعد اپنے ایجنٹوں کے ذریعے اس کا اصل مورخ جو تھا وہ یہ تھا کہ اس قوم کے اندر جو ہے وہ کیا کیا جائے, انارکی کو پروان چڑھایا جائے, افراتفری پھیلائی جائے, اور اسے مایوسی کی اس دلدل میں دھکیل دیا جائے جہاں سے یہ واپس نہ آ سکیں. ایکچوئل پلان جو ہے اسرائیل کا یہ تھا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کبھی بھی اپنے پلان میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کیوں کامیاب نہیں ہو سکے گا, لیکن اصل ہدف اور مین ٹارگٹ جو اسرائیل کا ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کے جتنے بھی واقعات ہیں ان کو سر انجام دے کر کبھی خود اور کبھی اپنے ایجنٹوں کے ذریعے جو سامنے والے ہیں ان کو کمزور کیا جائے. ایک اور بات کی طرف میں یہاں اشارہ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ شہید محسن فخری زادہ جو ہے اصل میں ان کو شہید کر کے اسرائیل نے خطے کے اندر اپنے وہ تمام حلیف جو اس وقت اس کے ساتھ کھڑے تھے, ایران کو اپنا مخالف سمجھتے ہیں, ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ اسرائیل از اے پاور. ٹھیک ہے, اسرائیل جب چاہے, جہاں چاہے, جو چاہے جو ہے وہ کر سکتا ہے. اسرائیل آپ کی جو پروٹیکشن کی بات ہے اس طرف بھی آ سکتا ہے, لیکن اس کے بعد لیکن اسرائیل یہ نہیں جانتا کہ اسرائیل کے جتنے بھی حلیف ہیں ان کا اصل مقدمہ جو ہے وہ کیا ہے. ان کا اصل مقدمہ جو ہے وہ اسرائیل ایکسپشن نہیں ہے, ان کا اصل مقدمہ جو ہے وہ سیلف پروٹیکشن ہے. ٹھیک, جو کبھی بھی نہیں اسرائیل فراہم نہیں کر سکے گا, وہ اسی صورت ممکن ہے کہ خطے میں رہنے والے لوگ, وہ اسی صورت ممکن ہے کہ ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ فرینڈشپ ہینڈز جو ہے وہ بڑھائے جائیں.
اقوام متحدہ کے 19 رکن ملکوں نے ایک بیان میں یک طرفہ پابندیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہ جس نے کرونا کے خلاف مہم پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں, تمام ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ خود سرانہ اقدامات سے گریز کریں. ویانا میں بین الاقوامی تنظیموں کے ہیڈ کوارٹر میں ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے ایران, کیوبا اور وینزویلا کی کوششوں سے منعقد ہونے والے کرونا کے دور میں خود سرانہ اقدامات کے زیر عنوان آن لائن سیمینار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیمینار میں 16 ملکوں کے سفیروں اور نمائندوں اور اسی طرح یک طرفہ خود سرانہ اقدامات اور انسانی حقوق پر اس کے مرتب ہونے والے اثرات سے متعلق خصوصی رپورٹر اور اقوام متحدہ کے جنوب تعاون کے مرکز کے سربراہ نے تقریر کی۔ قاسم غریب آبادی نے اپنے خطاب میں امریکہ کے یک طرفہ اور خود سرانہ اقدامات اور پابندیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے خاص طور سے کرونا وبا کے دور میں ان کے فوری خاتمے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس سیمینار کے اختتام پر 16 ملکوں میں جملہ اسلامی جمہوریہ ایران، روس، چین اور پاکستان کے نمائندوں نے ایک مشترکہ بیان میں کرونا وبا کے خلاف مہم میں ایک مضبوط ہتھیار کی حیثیت سے عالمی یکجہتی اور بین الاقوامی تعاون کی ضرورت پر زور دیا اور تاکید کی کہ تمام ملکوں کو چاہیے کہ ایسے خود سرانہ اقدامات سے گریز کریں کہ جن سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ روس کے نائب وزیر خارجہ نے امریکہ کی جانب سے اپنے اتحادی ملکوں میں جدید قسم کے جوہری ہتھیار نصب کیے جانے کے سلسلے میں سخت انتباہ دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی رابکوف نے ایک آن لائن کانفرنس میں امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے غیر جوہری اتحادی ملکوں میں جوہری ہتھیاروں کی تنصیب اور ان ملکوں کے فوجیوں کی جوہری تربیت کے عمل سے گریز کرے۔ انہوں نے امریکہ کے اس اقدام کے نتائج پر خبردار کرتے ہوئے اسے جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی پہلی اور دوسری شق کے منافی قرار دیا۔ ریبوکوف نے امریکہ کی اس حکمت عملی پر روس کی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سلسلے میں امریکہ کو سخت خبردار بھی کیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں اور پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، داغ عشق مصطفیٰ دل سے سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، اس کو ٹھکرا گزرے غلامان رسول، اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول، راستے میں جس جگہ دنیا پانی مل گئی، راستے میں جس جگہ دنیا پانی مل گئی مرنے والوں.
عزیز سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے پروگرام کلام امید. پروگرام کلام امیر ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہے, اور اسی کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے, جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین, پروگرام کلام امیر کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں. نہج البلاغہ کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے, اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اس پروگرام کے لیے اپنا وقت نکال رہے ہیں. اس میں ہم تین حصوں میں گفتگو کرتے ہیں, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے. آج جو سب سے پہلا حصہ ہے خطبے کے حوالے سے, تو اس میں جو خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے جب جنگ صفین میں امام کے چاہنے والوں نے کچھ اہل صفین کو سب و شتم کرنا شروع کیا, برا بھلا کہنا شروع کیا, تو امام نے ان کو خطاب کر کے جو بیان جاری فرمایا, وہاں پر جو امام نے خطبہ دیا کہ یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے کہ تم سب و شتم کرو, تم دوسروں کو برا بھلا کہو, تم دوسروں کو گالیاں دو, یہ تمہارے لیے بالکل مناسب نہیں ہے. یہ خطبہ امام نے اس مقام پر ارشاد فرمایا ہے. ناظرین, درواقع یہ ہم سے خطاب ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں سب و شتم سے کام نہیں لینا چاہیے. ہمیں کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, ہمیں کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے. آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھیے کتنا رائج ہے ہمارے یہاں بات بات میں گالی. مولا یہ کہتے ہیں کہ بالکل اجازت نہیں ہے, اور اگر کوئی مومن ہے, خدا نخواستہ سامنے والا مومن ہے, اور اس کے لیے سب و شتم کیا جا رہا ہے, تو یہ گناہ کبیرہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے ایک مومن کے لیے. اور اگر مومن بھی نہیں ہے تب بھی یہ مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن نے بھی اس کو واضح کیا کہ اگر تم کسی کو یعنی سب و شتم کرو گے تو وہ بھی تمہارے اوپر جو ہے تمہیں برا بھلا کہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہو اور پھر وہ تمہارے ماں باپ کو نہ کہے. تو بہتر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو محفوظ رکھو. بلکہ کہا کہ جو جھوٹے خدا ہیں, جو کافروں کے خدا ہیں, تم ان کے خداؤں کو بھی برا نہ کہو, اس لیے کہ جب تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا کہو گے تو وہ تمہارے سچے خدا کو جو ہے وہ برا کہیں گے. اسی تان و تشنی اور اسی طریقے سے لان کے حوالے سے بھی کوشش یہی کی جاتی ہے, اگرچہ لان میں جو لانت کرنا ہے اس میں اور سب و شتم میں فرق ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اس میں بھی کوشش یہی کی جائے کہ جہاں تک ممکن ہو انسان اپنے اخلاق کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے سامنے والے کو متوجہ کرے, سامنے والے کو متاثر کرے, اپنے اخلاق کے ذریعے, اچھی گفتگو کے ذریعے, خوش روئی کے ذریعے, جو اسلام نے ہمیں اصول بتائے ہیں. ضرورت ہی نہیں پڑے گی سب و شتم کی. آپ اخلاق کے ذریعے دوسرے کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں, تو وہاں ضرورت ہی نہیں ہے. تو ناظرین, امام اسی حوالے سے یہاں پر جو بیان فرماتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کی زبانی اس کو دیکھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن کلام اللہ علیہ السلام وقد سمع قوما من اصحابہ یسبون اہل الشام. مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ کا یہ خطبہ نمبر 206 ہے, جو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا جب صفین کے زمانے میں آپ کے بعض اصحاب نے اہل شام کو گالیاں دی. جب آپ کو یہ خبر ملی کہ آپ کے لشکر کے کچھ لوگ اہل شام کو گالیاں دے رہے ہیں, تو آپ نے انہیں طلب کیا، وہ لوگ آئے، آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ سب و شتم کر رہے ہو، تم لوگ اہل شام کو گالیاں دے رہے ہو. انہوں نے کہا بے شک انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے، ہم پر ظلم کیا ہے، اس لیے ہم انہیں گالیاں دے رہے ہیں. امام نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں. بعض لوگوں نے کہا یا علی، کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک ہم لوگ حق پر ہیں. کہا پھر کیا وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ کہا یقیناً وہ لوگ باطل کے اوپر بھی ہیں. کہا پھر آپ گالیاں دینے سے کیوں روک رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، گالیاں نہ دو، گالیاں دینا یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے. میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ تم انہیں گالیاں دو، بلکہ گالی دینے کے بجائے تم ان کے اعمال اور حالات کا تذکرہ کرو، ان کے کردار کو لوگوں کے سامنے بیان کرو. انہوں نے جو حکم خدا کی مخالفت کی ہے تم وہ بیان کرو، انہوں نے جو تمہارے ساتھ ظلم و ستم کیا ہے اس ظلم و ستم کو بیان کرو. اس لیے کہ اگر گالیاں دو گے تو اس کے دو رد عمل سامنے آ جائیں گے، اس کے دو رد عمل سامنے آئیں گے. پہلا رد عمل یہ ہوگا کہ وہ بھی تمہارے مقدسات کی توہین کریں گے. خود قرآن مجید نے یہ حکم دیا ہے کہ تم دوسروں کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو، انہیں بھی گالیاں نہ دو، اس لیے کہ اس کا رد عمل یہ ہوگا کہ وہ تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے. اور دوسرا رد عمل یہ سامنے آئے گا کہ ان کی اصلاح کے بجائے وہ اور سرکشی پر اتر آئیں گے. لہٰذا انہیں گالیاں نہ دو، گالیاں دینا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. بلکہ مولا نے فرمایا کہ ان کے بارے میں تین باتوں کے لیے دعا کرو. ہم تمام لوگوں کے لیے یہ درس ہے کہ دشمن کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے. دشمن کو ہم گالیاں نہ دیں، بلکہ مولا فرماتے ہیں کہ تم تین باتوں کے لیے ان کے لیے دعا کرو. تم خدا سے کہو کہ پروردگار ہم سب کے خونوں کو محفوظ فرما اور ہمارے معاملات کی اصلاح کر دے اور انہیں گمراہی سے ہدایت کے راستے پر لگا دے. ہمارا مقصد قتل و غارت گری نہیں ہے، ہمارا مقصد خون بہانا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بندگی پروردگار کی دعوت دیں، لوگوں کو اطاعت الہی کے اوپر آمادہ کریں. لہٰذا امام نے فرمایا ان چیزوں کے لیے تم دعا کرو، گالیاں نہ دو. گالی دینے کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام نے منع کیا ہے، جیسا کہ اس خطبے میں خود امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے گالیاں دینے سے روکا ہے، اسی طریقے سے ائمہ معصومین علیہ السلام نے گالیاں دینے، سب و شتم کرنے سے منع کیا ہے. روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ساتھی تھا، آپ سفر پر جا رہے تھے، وہ آپ کا ہم سفر ہے، اس نے اپنے غلام کو گالی دی. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اس کے ان الفاظ کو سنا، اس گالی کو امام نے اس کے زبان سے نکلتے ہوئے سنا، تو امام نے فرمایا کہ تم نے اس کو کیوں گالی دی؟ اس نے اپنی بات کی تاویل کے لیے کہا، کہا مولا اس کے ماں باپ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے میں نے ایسے فقرے جو ہے وہ استعمال کیے ہیں، ایسی بات جو ہے وہ اس کے لیے کہی ہے. امام نے فرمایا خبردار، مجھے اس کے ماں باپ سے تعلق نہیں ہے، گالی دینا یہ مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے. روایت میں ہے کہ امام نے پھر اس شخص سے رابطے کو توڑ لیا، کہا تم اپنی اصلاح کرو ورنہ تم اس قابل نہیں ہو کہ ہماری محفل میں آ کر بیٹھ سکو.
ناظرین، ابھی آپ نے خطبے کو ملاحظہ فرمایا کہ اس میں مولا کائنات نے سب و شتم کے لیے منع کیا تھا، اور اب ہم ایک نامے کی طرف چلتے ہیں۔ تو نامہ وہی ہے کہ جو اس سے پہلے بھی جس کے حوالے سے آپ گفتگو دیکھ چکے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کس طریقے سے اپنے عہدیداروں کو متوجہ کرتے ہیں کہ تمہیں کس طرح سے پیش آنا چاہیے۔ تو آج جو آپ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ ایک تو تواضع کے حوالے سے امام نے اس میں متوجہ کیا، تواضع سے پیش آنا چاہیے۔ تواضع ایک بہت اہم صفت ہے، درواقع یہ ایک کامیابی کا راز ہے۔ اگر انسان کے اندر تواضع پیدا ہو جائے تو تواضع ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جتنا اپنے آپ جتنا متواضع ہوتا ہے نا، تواضع اپنے اندر پیدا کرتا ہے، یعنی انکساری۔ تو انسان جتنا جھکتا ہے خداوند متعال اس کو اتنا ہی بلند کرتا ہے۔ اگر واقعی کوئی بلند ہونا چاہتا ہے تو اپنے اندر تواضع اختیار کرے، اور اس کی بہترین مثال جو دی جاتی ہے وہ نماز کی ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے، سجدے کے عالم میں جب وہ پہنچتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس سے بڑھ کے کوئی مقام نہیں ہے۔ خدا کے سامنے اس نے تواضع کا جو مظاہرہ کیا، یعنی اپنے جسم کا جو بلند ترین حصہ ہے جس کو پیشانی کہتے ہیں، وہ اس مقام تک پہنچاتا ہے جو پست ترین حصہ ہے جس کو خاک کہتے ہیں، زمین کہتے ہیں۔ تو جب یہ بلند ترین حصہ اس مقام تک پہنچتا ہے جس کو خاک کہتے ہیں، یعنی اس نے بالکل انتہا کر دی تواضع کی، تو اب خداوند متعال اس کو اتنا بلند کرتا ہے، اتنا بلند کرتا ہے کہ وہ اس نماز کو اور اس سجدے کو اس کی معراج قرار دیتا ہے۔ تو امام بھی یہی کہتے ہیں کہ تم واقعی اگر بلندی چاہتے ہو، اگر عزت چاہتے ہو کہ جو تمہاری رعیت ہے، جو یہ قوم ہے، وہ تمہیں عزت کی نگاہوں سے دیکھیں، تو پھر تم ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ جتنا تم تواضع اختیار کرو گے اتنا ہی تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا، اور خداوند متعال تمہیں ان کی نظروں میں عزیز بنائے گا۔ اور دوسری ایک جو چیز تھی جس کو بیان کیا، وہ مساوات کا درس تھا کہ دیکھو سب کے ساتھ مساوات اور محبت اور عدالت سے پیش آؤ، اس لیے کہ اگر تم نے عدالت کے دامن کو چھوڑ دیا تو پھر تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ کسی بھی طرح کی تبعیض نہیں کرنی، نہ قومی حوالے سے، نہ لسانی حوالے سے، کسی بھی اعتبار سے تمام کے تمام جو ہیں وہ برابر ہیں۔ اور تمام، اسلام نے یہی کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اگر فضیلت حاصل ہے تو وہ تقوی الہی کے ذریعے سے، جس کے پاس تقوی ہے تو وہ بافضیلت ہے، اور جس کے پاس تقوی نہیں ہے وہ اس کے اوپر برتری رکھتا ہے۔ تو اس لیے یہی کہا کہ تم مساوات کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان کے یعنی پیش آنا، اور ان کے ساتھ جو گفتگو کرنا اور رفتار کرنا، جو عمل کرنا، وہ محبت اور مساوات کے ساتھ کرنا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام کے اس حصے کو اپنے مہمان کے ساتھ دیکھتے ہیں۔
اس کے بعد یعنی تین اصول جو ہم نے یہاں پہ بیان کیا ابھی تک، یعنی ایک یہ کہ اللہ سے مدد طلب کرے، دوسرا یہ کہ سختی کے ساتھ نرمی سے بھی پیش آئے، اور تیسرا یہ کہ اصل جو ہے اسی پہ رکھے کہ مدارا کرنا ہے، مہربانی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ تیسرے، چوتھے اور پانچویں اصول میں امام فرماتے کہ دیکھ، اگر اب تیری طرف جو لوگ آئیں گے اپنی مشکلیں لے کے، کیونکہ تیرا منصب ہے ایک، تجھے میں نے ایک مقام دیا ہے لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، اب کیسے ان کو حل کرنا ہے، سب سے پہلی چیز تیرے اندر تواضع ہونا چاہیے، تواضع اور انکساری سے پیش آ۔ پھر جب تواضع ہوگا اس کے ساتھ ساتھ کشادہ روئی ہونی چاہیے، یعنی وقف لرائیت جناحک، اور جو تیری رائیت ہے، جو امت ہے، تو انکساری کے ساتھ پیش آ۔ وابسط لہم وجہک، اور تیرا چہرہ جو ہے نا کھلا ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ترش رو ہو، بلکہ کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کے سامنے پیش آ۔ وَعَلِنْ لَهُمْ جَانِبَكَ، اور تیرا رویہ جو ہے نا وہ بالکل نرم ہونا چاہیے، لین ہونا چاہیے، لِنْتَ لَهُمْ، یعنی تو لین ہو ان کے لیے، ایسا نہ ہو کہ سخت ہو ان کے لیے، انسانوں کے لیے۔ اس طرح سے جیسے نبی اکرم بھی فرماتے ہیں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنین جب ایک دوسرے سے ملے تو اپنے پروں کو بچھائیں، یعنی اتنا انکسار اور اتنی میانہ روی ہونی چاہیے، اتنا تواضع ہونا چاہیے کہ اپنے پروں کو بچھانے سے مراد یہی ہے کہ اتنے نرم مزاج ہو، اتنے نرم مزاج ہونے چاہیے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے واقعاً حشاش پشاش، نرم مزاج اور نرم رویہ اختیار کرنے چاہیے۔ پھر آخر میں ایک اور اصول کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اس مقام اور منصب کی نسبت جو تیرا فرض بنتا ہے اور اس اصول کے پابند رہنا تیرے اوپر لازم ہے، وہ یہ ہے کہ اصل مساوات، مساوات کو فراموش نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ جو مقام اور منصب تیرے سپرد کیا گیا ہے اب دو طرح کے لوگ تیرے پاس آئیں گے، ایک وہ لوگ جو بڑے بزرگ ہوں گے، جو جن کے پاس سرمایہ بھی ہوگا، جو دولت مند بھی ہوں گے، جو اپنے آپ کو بڑے فاضل سمجھتے ہیں، بڑے ثروت اور مالدار سمجھتے ہیں، ان لوگوں کا بھی آنا تیرے محکمے میں ہوگا، وہ بھی آئیں گے، اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو سماج میں بڑے کمزور ہوں گے۔ ان دو طبقوں کی طرف اشارہ فرما ہے امام نے، ایک جو سب سے بڑا اور اونچا طبقہ ہوگا سرمایہ کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، اور ایک وہ طبقہ، وہ لوگ جو بہت ہی کمزور اور ناتوان اور ضعیف ہوں گے مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، اور دیگر مسائل کے لحاظ سے۔ لہذا تیرا کام کیا ہونا چاہیے؟ تیرا کام یہ ہو کہ تو مساوات سے کام لے، ایسا نہ ہو کہ جو اشراف آئیں گے، جو ثروت مند آئیں گے، دولت والے آئیں گے، کہ جب تیری مساوات کو نہیں دیکھیں گے تو ان کے اندر، ان کے دلوں میں تما بڑھے گا کہ تو ناانصافی سے کام کر رہا ہے، اور ناانصافی اور بے عدالتی کے لیے، ناعادلانہ رفتار کرنے کے لیے تجھے وہ تیار کریں گے، اور کمزور مایوس نہ ہو۔ دیکھیں عبارت جو یہاں پہ مولا کائنات نے یہاں پہ بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ حتی لا یتمع الزماء فی حیفک، کہ جو ثروت مند ہے ان کے اندر تما نہ ہو، امید نہ بڑھ جائے کہ وہ تجھ سے ناانصافی کروائیں، تیری ناانصافی کی امید ان کے اندر بڑھنی نہیں چاہیے۔ ولا یہی اسدعفا من عدلک، اور تیری عدل اور تیرے عدل اور ناانصاف انصاف سے ضعیف اور کمزور جو ہے وہ نا امید نہ ہو۔ لہذا تو مساوات کر لے۔ وَآسِبَيْنَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ وَالنَّظْرَةِ وَالْإِشَارَةِ وَالتَّحِيَّةِ، اس سے پہلے یہ فقرہ ہے کہ جب تو ان کے درمیان مساوات کرے۔ کس میں مساوات کرے؟ ہر چیز میں، چاہے اگر سلام کرنی ہے تو ایسا نہ ہو کہ امیروں کے ساتھ امیروں جیسی سلام کرو اور غریبوں کے ساتھ غریبوں جیسی سلام کرو، نہیں، سلام میں بھی مساوات ہو۔ اور جب نظر کرو گے، جب دیکھو گے، تو ایسا نہ ہو کہ غریبوں کو ایک گوشے سے دیکھو گے آنکھ کے، لیکن امیر کو جب دیکھو گے تو نظر بھر دیکھو گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں تیرے دیکھنے میں بھی اور سلام کرنے میں بھی مساوات ہونی چاہیے۔ یہ مساوات جب تیرے اندر پیدا ہوگی تب غریبوں کو انصاف ملے گا اور غریبوں کو وہ حق ملے گا جو اسلام نے ان کے لیے معین کیا ہے۔
ناظرین کرام، آپ نے پروگرام کے دونوں حصوں کو ملاحظہ فرمایا، اور اب جو تیسرا حصہ ہے جس میں حکمتوں کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، اور حکمتیں درواقع وہ اصول ہیں جو زندگی گزارنے کے زرین اصول ہیں جو ہمارے لیے سید رضی نے مرتب کی ہیں مولا کائنات کے بیانات سے۔ تو آج جو آپ کے سامنے ہم حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ایک حکمت کا حصہ ہے، کہ جس میں جو اس سے پہلے دو حصے اس کے آپ دیکھ چکے ہیں، اس میں امام فرماتے ہیں کہ جو فرصتیں ہیں وہ اس طریقے سے گزر جاتی ہیں جیسے بادل گزر جاتے ہیں، بادل آتا ہے چلا جاتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یعنی امام متوجہ کر رہے ہیں کہ تمہیں اپنی زندگی کی قدر کرنی چاہیے، جو فرصتیں، جو لمحات، جو زندگی خداوند متعال نے تمہیں عطا کی ہے اس کی قدر کرو اور اس میں عمل کرو۔ انسان متوجہ نہیں ہوتا، انسان کبھی بچہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ نوجوان ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر وہ اس کے بعد جو ہے دھیرے دھیرے زندگی کے مراحل طے کرتے کرتے وہ پیری تک اور ضعیفی تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ منزل وہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے بس ہمیشہ پھر وہ افسوس کرتا ہے، کاش میرے پاس وقت ہوتا، کاش میں ایسا کر لیتا، کاش میں ایسا کر دیتا۔ یعنی بڑھاپے میں جانے کے بعد افسوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا کہ اگر ہمارے پاس وقت ہوتا تو ہم یہ کر لیتے، لیکن جب انسان جوان رہتا ہے اس وقت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، نہ جانے کس طرف یعنی مشغول رہتا ہے، کن چیزوں میں سرگرم رہتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میری زندگی کن چیزوں میں گزر رہی ہے۔ تو امام اسی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ زندگی کے گزر جانے سے پہلے اس کی قدر کرو، چونکہ تمہاری زندگی کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کن چیزوں میں اپنی زندگی گزاری ہے، کتنا جو ہے تم نے اس سے استفادہ کیا ہے, کتنا تم نے خداوند متعال کی اطاعت کے لیے اس کو یعنی تم عمل میں لائے ہو. تو انسان کو متوجہ رہنا چاہیے اور ہمیشہ یہ سوچ کر قدم اٹھانا چاہیے کہ یہ جو زندگی کے ایام میری گزر رہے ہیں, یہ جو لمحات گزر رہے ہیں, یہ اطاعت الہی میں گزر رہے ہیں یا معصیت الہی میں گزر رہے ہیں. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس کے حوالے سے جو اس کے معارف ہیں مل کر دیکھتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال علی علیہ السلام قرنت الہیبۃ بالخیبہ والحیاء بالحرمان والفرصۃ تمر مر السحاب فانتهزوا الفرص الخیر. حضرت امیر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کا ڈر اور ناامیدی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, اور انسان کی حیا اور اس کا محروم ہونا ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ والفرصت تمر مر الصحاب, کہ انسان کی زندگی میں جو فرصتیں ہیں, انسان کی زندگی میں جو اپرچونٹیز ہیں, وہ تمر مر الصحاب, وہ اسی طریقے سے گزر جاتی ہیں جس طریقے سے بادل گزر جایا کرتے ہیں. فانتهزوا فرص الخير, تو جو اچھی فرصتیں ہیں, اچھی اپرچونیٹیز ہیں, ان کو غنیمت جانا جائے, ان کو غنیمت جانیے. تو امام کیونکہ اس سے پہلے دو باتیں بیان فرما چکے تھے, ایک انسان کے ڈر کی بنسبت اور ایک انسان کے شرم اور حیا کی بنسبت, ان دونوں باتوں کو بیان کرنے کے بعد کہ جن کی بنسبت ہم لوگوں نے پچھلے دو پروگرامز کے اندر گفتگو کی, اب آ کر امام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب ڈر انسان کے لیے ناامیدی لے کر آتا ہے تو انسان کو بہت سی جگہوں پر ڈرنا نہیں چاہیے, اور جب انسان شرم کرتا ہے اور وہ اچھی جگہ پر اگر شرم کر جائے گا تو بھی وہ محروم ہو جائے گا, تو انسان کو بہت سی جگہ پر شرم بھی نہیں کرنا چاہیے. تو اب وہ مقام ہے کہ جب امام ارشاد فرمائے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر انسان کے لیے کوئی اچھی اپرچونیٹی آ رہی ہے, اگر انسان کے لیے کوئی اچھی فرصت سامنے آ رہی ہے, تو اس فرصت سے انسان کو استفادہ کرنا چاہیے, اس فرصت کو انسان کو استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ اگر اس فرصت کو استعمال نہیں کرے گا تو یہ فرصت اس کے لیے باقی نہیں رہے گی, یہ فرصت اس کے لیے ویٹ نہیں کرے گی, صبر نہیں کرے گی, بلکہ یہ جس طریقے سے بادل گزر جایا کرتے ہیں یہ فرصت بھی اس کے پاس سے گزر جائے گی. یہ وہ جملہ ہے کہ جو انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بہت کارساز ہے. کہیں پر بھی اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی اپرچونیٹیز کیسی ہوتی ہیں, انسان کی زندگی میں فرصتیں کیسی ہوتی ہیں, کیا ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ فرض کیجئے آپ کے لیے اپرچونیٹی آ رہی ہے کہ آپ دین کے حوالے سے کوئی علم حاصل کر سکیں, مثال کے طور پہ آپ کے پاس اپرچونیٹی آ رہی ہے کہ آپ کسی مومن کی خدمت کر سکیں, کسی مومن کی مدد کر سکیں, مثال کے طور پہ بہت سے لوگوں کے پاس یہ اپرچونیٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ والدین کی خدمت کر سکیں, لیکن اگر کسی کے پاس ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ اپرچونیٹیز انسان کا ویٹ کریں گی, کیا یہ فرصتیں انسان کے لیے انتظار کریں گی کہ جب انسان کا دل چاہے آج نہیں کل نہیں 10 سال بعد ہی جا کر وہ ان فرصتوں کو استعمال کرے. نہیں, فرصتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بادلوں کی طرح گزر جایا کرتی. امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اچھی فرصتیں ہیں ان کو فوراً استعمال کرو, ان کو فوراً غنیمت شمار کرو, اور ان کی طرف جا کر ان فرصتوں کو استعمال کر کے اپنے اہداف تک کے, اپنی زندگی میں کامیابی تک کے پہنچ جاؤ. یہیں سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ فرص الخیر ایک قید احترازی ہے, یعنی خیر سے امام جو شر کی فرصتیں ہیں ان کو دور کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو الگ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ممکن ہے تمہاری اپرچونیٹیز میں دو طریقے کی اپرچونیٹیز ہوں, ایک وہ ہیں کہ جو اچھی چیز تک کے لے کے جا رہی ہیں, ایک وہ ہیں کہ جو غلط چیز تک کے لے کے جا رہی ہیں. تمہیں وہ راستہ اپنانا ہے کہ جو تمہارے لیے اچھا ہے۔ تو لہٰذا انسان کے لیے اگر کوئی فرصت سامنے اس کے ہے، انسان کے لیے کوئی اچھا راستہ سامنے رکھا ہوا ہے، تو انسان اس کو اختیار کرے۔ لیکن اگر صرف برا راستہ ہے سامنے، تو یہاں پر غنیمت شمار کرنے کی بات نہیں ہوئی ہے۔ اگر برا راستہ ہے تو یہاں پر جلدی کرنے کی بات نہیں ہوئی ہے۔ جلدی وہاں پر انسان کرے جہاں پر اچھا راستہ انسان کے سامنے رکھا ہو۔ وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ، جلدی کرو لیکن مغفرت کی طرف، رحمت کی طرف۔ سارعوا إلى الخيرات، کہ خیرات، اچھائیوں کی طرف جا کر جلدی کرو، نہ کہ برے راستے کی طرف۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین کرام، بہت شکر گزار ہیں آپ کے پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے۔ پروگرام کے تینوں حصے آپ کے سامنے پیش کیے گئے اور آپ نے تینوں حصوں کو دیکھا۔ خداوند متعال سے دعا یہ ہے کہ وہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے مفید قرار دے، ہم نے اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہو۔ چونکہ اگر حاصل نہ ہو تو پھر یہ وقت اسی طرح سے گزر رہا ہے کہ جیسے اس حکمت میں بھی کہا جاتا تھا، ہمارا جو سب سے زیادہ وقت گزرتا ہے نا، وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے گزرتا ہے۔ تو ہمیں اس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز ہمیں دیکھنی چاہیے، کون سی نہیں دیکھنی چاہیے۔ اگر واقعی ہمیں اس سے کچھ مل رہا ہے، تب تو ہمیں اپنا وقت اس کو دینا چاہیے، اور اگر نہیں مل رہا ہے تو یہ بھی وہی ہے جس کی طرف امام نے متوجہ کیا تھا کہ بادل کے طریقے سے گزر جائیں گے لیکن تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہمارے ساتھ رہے۔ آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ Mm-hmm.